امام کس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے
انشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین يَدْعُو الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ قَاسِمِ الْجَبَّارِينَ وَمُدْرِكِ الْحَارِبِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ شَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمي الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم دردج محمد وعليه خمسہ مجالس آداب میں سورہ نساء کی 148 آیت کے ذیل میں ہمارا موضوع منشور عزاداری امام سجاد اور حضرت زینب سلام اللہ علیہما کی خطبات کی روشنی میں ہے. اور آداب اس خمسے کی دوسری مجلس سماعت فرما رہی ہیں. کل مقدماتی گفتگو تھی کہ جس میں قرآن کی نگاہ سے مقصد و محور و منشور عزاداری کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن کس نگاہ سے عزاداری کو دیکھتا ہے. وہ پہلی آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں سورہ نساء کی 148 آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بلند آواز سے جہر سے کسی کی برائی بیان کی جائے الا من ظلم مگر یہ کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. پہلی آئی تھی یعنی عزاداری کا پہلا مقصد جو قرآن نے بتایا وہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف احتجاج اور اپنی مظلومیت کو بیان کرنا. اس لیے کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو خود ظالم قرار پاتا ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے, جسے قتل کیا جا رہا ہے, جسے جس پر ظلم ہو کر اس کے حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے وہ مظلوم قرار پاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے یا تم ظالم کے خلاف آواز بلند کرو وہ بھی یہی ہے, یا تم مظلوم کی مظلومیت بیان کرو وہ بھی ظلم کے پردے کو ہٹا کر اس کے چہرے کو بے نقاب بنانا ہے. یعنی اگر آپ مظلوم کی مظلومیت کو بیان کریں گے تو یہ خود بخود ظالم کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو ہٹانا ہے. صرف الگ سے ضروری نہیں ہے کہ ہم ظالم کے چہرے کو بے نقاب کریں اور مظلومیت کو بیان نہ کریں, خود مظلومیت کو بیان کرنا ہی ظالم کے ظلم کو بیان کرنا ہے. مظلوم کی مظلومیت کو دنیا کے گوشوں کے نار تک پہنچانا ہی ظالم کو رسوا و ذلیل کرنا ہے. الا من ظلم کس کو اجازت ہے؟ جس پہ ظلم ہوا ہے. جس پہ ظلم ہوا ہے وہ مظلوم واقع ہو, اور جب مظلوم واقع ہوگا تو وہ اپنی مظلومیت کو بیان کرے گا. تو خود مظلومیت کربلا کو بیان کرنا در حقیقت یزید کو رسوا کرنا ہے. لہذا کربلا کا اگر مظلومیت کا پہلو بھی لیا جائے تو اس میں بھی در حقیقت ایک جہاد، ایک حماسہ، ایک تحریک، ایک نہضت، ایک مومنٹ نظر آتی ہے. اور وہ نہضت کیا ہے، وہ تحریک کیا ہے، وہ مومنٹ کیا ہے کہ جو کربلا والوں نے انجام دی کہ ظلم کو بے نقاب کیا جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرنا در حقیقت ظالم کے ظلم سے پردہ ہٹانا ہے، ظالم کو بے نقاب کرنا، اسے ذلیل و رسوا کرنا ہے. اور بہن یہی کام کس نے کیا؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دربار میں کیا. آپ نے اپنے خطبے میں مختلف نکات کو بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو میں عرض کروں گا. اور مستند مقاتل سے لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں وہ عبارتیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو جناب زینب نے اپنی زمان مبارک سے ادا کی تھی. وہ تمام جملے زور کے خلاف احتجاج، پہلا ہدف، پہلا منشور، پہلا نقطہ پرانی. دوسرا کیا؟ سورہ شورا میں آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، قل اسلکم علیہ اجر الا المودت فی القربا. عزاداری مودت اہل بیت ہے، اجر رسالت ہے. عزاداری در حقیقت ہم عزاداری کر کے جناب زہرا کو ان کے لال کا بوسہ دیتے ہیں، رسول اللہ کو ان کے نواسے کا بوسہ دیتے ہیں، یہ اجر رسالت ہے. اہل بیت سے وابستگی، اہل بیت سے قربت، اہل بیت کا نام لینا، اہل بیت کے لیے فرشادہ بچھانا، اہل بیت کے لیے محافل اور میلاد کا منعقد کرنا، مجلس کا منعقد کرنا، سبیلے لگانا، ہر وہ کام کہ جس سے اہل بیت کی یاد تازہ ہو، ان کا پیغام دنیا میں پھیلے، یہ اجر رسالت ہے. اور تیسری آیت سورہ شورا آیت نمبر 32، سورہ حج آیت نمبر 32، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شعائر شعیر کے جمع ہے، شعیر یعنی ہر وہ چیز کے جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. توجہ فرمائیے گا، ہر وہ چیز مختلف. علامہ صاحب جان ہندی نے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے اور دوسرے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں، الطاف القص میں اس کے مصنف نے اور دوسرے علماء نے در حقیقت شاعر اور شعیر کی تعریف میں بیان کیا، ہر وہ چیز جو خدا سے منسوب ہو جائے. بعض نے کہا کہ صرف قربانی جو حج کے اندر کی جاتی ہے، ایام حج میں جو قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس سے مراد ہے شعیر، شاعر اللہ اسے کہا گیا ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، جتنے بھی اعمال و مناسک کے حج ہیں وہ سب خدا کی نشانی ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، جتنے بھی مقامات ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، زمزم ہے، حج ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ شاعر الہی کے جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ چوتھا قول یہ ہے جس میں مختلف علماء نے اپنا قول جمع کیا کہ ہر وہ چیز کے جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جو خدا سے منسوب ہو جائے، جس کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے، وہ شاعر الہی ہے، وہ خدا کی نشانی ہے. بس اگر حاجرہ، اگر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا دوڑیں اور تمام حاجیوں کے لیے یادگار بن جائے، مقام ابراہیم تمام حاجیوں کے لیے یادگار بن جائے تو عجب نہیں. اور اگر حسین اسی حاجرہ اسماعیل کی قربانی کو زندہ رکھ کے لیے، 1,24,000 انبیاء کی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے کربلا میں اگر قربانی دے دیں تو کربلا کی یاد منانا شاعر الہی ہو جاتا ہے. درود محمد و آل محمد. ہر وہ چیز جو منسوب ہو جائے اللہ سے اسے شاعر الہی کا. تو اس میں تفصیل ہے، بہرحال اگر اس تفصیل میں جاؤں گا تو اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. منشور عزاداری، عزاداری کے منشور، یہ تین بنیادی منشور دیے ہیں، نکات دیے ہیں. منشور کیا ہوتا ہے؟ کل سرسری انداز سے میں نے وقت کی قلت کی وجہ سے اسے بیان کیا تھا، چاہتا ہوں تھوڑا سا قدر اس کو کھول کر اس کے سامنے بیان کر. نصب العین کے بارے میں نے گفتگو کی تھی، دستور کے بارے میں میں نے کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے. یہ تقریباً مترادف الفاظ ہیں، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ایک ہی حقیقت کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کراتے ہیں. دستور یعنی وہ تمام احکامات جو کسی بھی تحریک کو، تنظیم کو، حزب کو، پارٹی کو چلانے کے لیے دیے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دستور العمل بھی کہا جاتا ہے، ان تمام قوانین کا مجموعہ جس کو سامنے رکھ کر آپ اپنی تحریک، تنظیم، انجمن کو یا کسی بھی ادارے یا انسٹیٹیوشن کو چلاتے ہیں. مثلا پاک محرم حال کے انتظامیہ نے ایک دستور العمل بنایا ہوا ہے، خوب یہ اس کے اصول قوانین ہیں جس کے مطابق جو ہے یہ اس کو چلانا ہے. آپ نے ٹرسٹ بنائی ہوئی ہے، اس ٹرسٹ کے کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ یہ کام کرنے ہیں، ان اصولوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اس سے باہر نہیں، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی تمام فعالیت انجام دیں گے. اس کو دستور العمل کہتے ہیں. نصب العین کیا ہوتا ہے؟ نصب العین یہی چیز ہوتی ہے، یعنی جب آپ نے دستور لکھ لیا تو آپ کہتے ہیں جناب نصب العین ہو گیا، یعنی اب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو کیا کیا، فٹ کر لیا ہے. ضروری نہیں کہ آنکھوں کے سامنے، یعنی اپنے ذہن میں. نصب العین ایک اصطلاح ہے، توجہ فرمائیے، نصب العین یعنی اپنے ذہن میں اتار لینا، ذہن نشین کر لینا. یا منشور، منشور بھی تقریباً وہی ہے کہ جسے نشر کیا، یعنی وہ چیز کہ جسے آپ نشر کرنا چاہتے ہیں اس کے کیا اصول و قوانین ہونے چاہیے، کیا نکات ہونے چاہیے، کن قواعد اور ضوابط کی روشنی میں اسے بیان کیا جائے. اب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ عدداری کا منشور کیا ہے. قرآن کی نگاہ سے عدداری کے تین نکات، منشوری نکات قرآن نے بیان کیا. ظلم کے خلاف احتجاج، مظلوم کی حمایت، جس کو میں نے کہا مظلوم کی حمایت کریں گے خود بخود ظلم کے خلاف احتجاج ہوتا رہے گا. آخر کیا وجہ ہے؟ جس کو میں نے کل کہا تھا امام حسین علیہ السلام کی آواز کو دبانے کے لیے کتنا ظلم و ستم کیا گیا، ان کی قبر کو مٹانے کے لیے کتنا ظلم و ستم کیا. تاریخ گواہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. زواروں کو روکنے کے لیے، کربلا تک نہ پہنچنے کے لیے کیا کیا رکاوٹیں نہیں کھڑی کی گئی، لیکن آج بھی حسین زندہ ہے، ذکر حسین زندہ ہے. کربلا اپنی پوری آب و تاب سے اپنی زوپاشیوں کو انجام دے رہی ہے. کیوں؟ یہ وہ نکات ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ آج ظلم، آج ظالم ہمیں کیوں روک رہا ہے ذکر حسین سے؟ آخر ذکر حسین میں ایسی کون سی چیز ہے، ماتم حسین میں ایسی کون سی چیز ہے کہ دشمن کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے مظلوم کی مظلومیت کو بیان. کربلا کے جتنے بھی قیدی تھے، جب ان کو جہاں جہاں لے جایا جاتا، جہاں جہاں گزارا جاتا، جس جگہ ان کو لے جایا گیا، سب چیز کی آزادی تھی، لیکن ایک چیز کی آزادی نہیں تھی. وہ کیا تھی؟ کہ تم حسین کی مظلومیت کو بیان نہ کرو. لیکن اہل بیت نے امام حسین کی مظلومیت کو بیان کیا ہے، صرف امام حسین کی مظلومیت کو بیان کیا، خود بخود باطل کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب اترتی چلی گئی. یزید اور ابن زیاد اور عمر اسد رسوا ہوتے چلے گئے. یہ بہت اساسی اور بنیادی نقطہ ہے، کی پوائنٹ ہے یہ میری مجلس کا، کہ مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرنا ہی ظالم کے ظلم کو رسوا و ذلیل کرنا ہے، اسے بے نقاب کرنا ہے. اور یہی چیز آپ کو خطبات میں نظر آئے گی. اگر ہم امام حسین کی مظلومیت کو بیان کریں، خود بخود ظالم، ظلم اور اس زمانے کے تمام یزیدی سامراجی اور طاغوتی طاقتیں ذلیل و رسوا ہو جائیں. آخر کیا وجہ ہے؟ آج دنیا میں جہاں پر بھی تشیع اپنا سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، جہاں پر بھی سیاسی جدوجہد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جہاں پر بھی تشیع در حقیقت اپنے آپ کو اس زندہ اور موجود اور حاضر اور ناظر امام کی سپاہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسے دبایا جا رہا ہے، اسے قتل کیا جا رہا ہے، اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہم امام زمانہ کے امتی ہیں، ہم ان کے ساتھ محشور ہوں گے، امام زمانہ کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ بلایا جائے گا. ہمارے تمام اعمال امام زمانہ کے ذریعے سے سگنیچر ہوں گے. اگر وہ قبول کر لیتے ہیں سارے اعمال قبول ہوں گے. اگر امام نے رد کر دیے ہمارے ساتھ، تو بس اس کا مطلب ہم امتی ہیں. اور یہ خداوند عالم نے بہترین موقع دیا ہے ہمیں، توجہ فرمائیے گا، بہترین موقع دیا ہے. شکر کرنا چاہیے، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. خدا تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے امام کے لیے تیاری کر سکیں. 11 ائمہ اس آرزو میں چلے گئے کہ ان کی پسندیدہ قوم اور امت انہیں نصیب ہو سکے. 11 ائمہ اس آرزو میں کہ پسندیدہ قوم جو ان کی اطاعت کر سکے، ان کی پیروی کر سکے، ان کے نقش قدم پہ چل سکے. 11 آئمہ چلے گئے اس دنیا سے. یہ خدا کا شکر ہے، یہ جائے شکر ہے کہ خدا تیرا شکر، لاکھ لاکھ شکر کہ تُو نے ہمیں ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے تیار کر سکیں. لہذا اب امام زمانہ کے لیے تیار کرنا ہے. اب آپ کو پتا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، صرف جملہ دے کے گزر رہا ہوں، جب امام انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی امام ہے نا، زمین کا بھی امام ہے، آسمان کا بھی امام ہے، جماعت کا بھی امام ہے، نبات کا بھی امام ہے، جانوروں کا بھی امام ہے، اور انسانوں کو اس کا، اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے، سب کا امام ہے. یہی کہتے ہیں جب امام آئیں گے تو پوری دنیا سے عدل و انصاف، پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، ظلم و ستم کو مٹا دیں گے. اس کا بین الاقوامی امام ہے. اس بین الاقوامی امام کے انتظار کے لیے جو انتظار کر رہے ہیں افراد، ان کو بھی بین الاقوامی سوچ کا حامل ہونا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ میچ دیکھنے کے شوقین ہوں، جناب میچ ہو رہا ہو کراچی اسٹیڈیم میں، اور آپ جو ہیں وہ سولجر بازار کے گراؤنڈ میں سر کو پہنچے، جناب میچ یہاں پر ہوگا، وہ میچ وہاں ہو رہا ہے، وہاں جائیے. مثال صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مناسبت نہیں رکھتی. امام جب انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی امام ہے، تو کم سے کم اس کی سپاہ کو، اس کے فوج کو، اس کے انتظار کرنے والوں کو بھی بین الاقوامی سوچ کا حامل ہونا چاہیے. عداداری انفرادیت نہیں سکھاتی، عداداری عالمگیریت سکھاتی ہے، عالمگیر سوچ بناتی ہے آپ کی، عالمگیر سوچ. عالمگیر کیا ہوتا ہے؟ عالم دنیا کو کہا جاتا ہے، گیر گرفتن سے، فارسی زبان کا لفظ ہے. عالمگیر ایک مرکب لفظ ہے، یعنی پور عالم پر چھا جانے والی فکر، وہ ہے عزاداری، وہ ہے عزاداری، عالمگیر فکر. عزاداری ہمیں عالمگیریت سے کہا، اپنی فکروں کو بلند کرو، اپنی فکروں کو بلند کرو. یہ عالم آپ اٹھاتے ہیں، یہ عالم کیا ہے؟ یہ عالم عربوں میں جنگ کی نشانی ہوتی ہے. یہ عالم اس وقت لے کے چلتے تھے کہ جناب یہ جھنڈا ہے ہمارا، یہ ہمارا فلیگ ہے، یہ ہمارا رایا ہے، یہ ہمارا علم ہے. علم کو علم اس لیے کہا جاتا ہے، مشخص ہوتا ہے، دور سے پتا ہوتا ہے یہ فلاں قبیلے کا، یا فلاں گروہ کا، یا فلاں حزب کا، یا فلاں اصل افراد کا یہ علم ہے، نشانی ہے. علم یعنی نشانی، مخصوص نشانی ہے یہ علم کی. تو آپ آج علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. توجہ فرمائیے گا، یہ علم نشانی ہے کہ اس عالمگیر، اس عالمگیر امام کے لیے جو عالمگیر سطح پر آ کر حق و انصاف کا پیغام پھیلائے گا، ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں. درود بھیج محمد والا. یہ تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کے مطابق، اپنے آپ کو ان کی فرمائشات کے، ان کے اخبار کے، ان کے دستور کے، ان کے احادیث کے مطابق ڈھال سکیں. تو ظالم کے ظلم کو بے نقاب کرنے کے لیے مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرنا ہی کافی ہے. دل نگرانی کیوں دشمن آج ذکر حسین کا دشمن ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب الٹتی ہے. یہ ظالم وقت کو، جب آپ امام زمانہ کی بات کریں گے تو امام زمانہ کے مقابلے میں جو جزیدی قوتیں آج ہمیں سرگرم عمل نظر آتی ہیں، آپ ان سے تبرع اور بیداری کا اعلان کریں گے. یہ یزید قوتیں نہیں چاہتی، یہ سامراج قوتیں نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہیں صرف آپ 61 ہجری کے یزید کو برا کہیں. فی زمانہ، اس دور جس میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں جو یزیدی طاقت اور قوتیں ہیں ان کو بے نقاب نہ کرو، ان کے چہرے پر پڑھی نقابوں کو نہ الٹو، ان کے پول نہ کھولو. عزاداری یعنی مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرنا. درود بھیجے محمد والا. پہلا نقطہ جو ہمیں در حقیقت کربلا والوں سے ملا، منشور عزاداری کے لیے، عزاداری کس رہنما، کن رہنما اصولوں پہ قائم ہو، پہلا نقطہ جناب زینب کے خطبے سے ملا. وہ کیا ہے؟ بیعت شکن گروہ کو پہچانو اور دنیا کے سامنے اسے متعارف کراؤ. پہلا گروہ جس کی نشاندہی جناب زینب نے اپنے خطبے میں وہ کیا ہے؟ بیعت شکن گروہ, جو بیعت کا اعلان کرتا ہے اور اپنی بیعت کو توڑ لیتا ہے. کون؟ اہل کوفہ. وہ سارا کا قافلہ, قیدیوں قافلہ آل نبی کوفہ میں آئے. پہلا لفظ جو جناب زینب نے بازار کوفہ میں ارشاد فرمایا ہے وہ کوفے کی, کوفے اور کوفیوں کی مذمت کے بارے میں ہے. پیمان شکن گروہ, بیعت شکن گروہ, وہ افراد جو وعدے کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے. میں پہلے کہہ چکا ہوں میری مجلس بہت فکری مجلس ہے, اس میں وہ آپ کو چٹپٹے جملے نہیں ملیں گے کہ جو معمولاً لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں. یہ فکری گفتگو ہے. اگر آج ہم یہ طے کر لیں کہ یہاں سے ایک فکری غذا لے کے اٹھیں, اصول عزاداری لے کے اٹھیں, اور یہ عزاداری کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کر سکیں ایمان کے انقلاب کے لیے, تو ہم سب کی عزاداری انشاءاللہ قبول ہو جائے. درود محمد و آل محمد. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ پیمان شکن گروہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدے کو توڑ دیتا ہے, بیعت کرتا ہے بیعت کو توڑ دیتا ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ کہ ہر زمانے میں پائے جائیں گے, ہر قبیلے میں پائے جائیں گے, ہر شہر میں ان کا وجود ہے. یہ وہ منافق ترین افراد ہر شہر, ہر قبیلے, ہر قوم میں پائے جائیں گے. انہیں فرمایا ایسے منافقوں کو بے نقاب کرو. الحمدللہ الذی, فرماتے ہیں الحمد اللہ کے لیے, وصلاة فرماتے ہیں والصلاة علی ابی محمد, رسول اللہ کو اپنا والد کہہ کر ابی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اللہ, تاکہ پہچان سکے دنیا کہ میں کون ہوں, پہچان سکے. والصلاة علی ابی محمد, وصلاة فرماتے ہیں یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والفدر, اہل کوفہ اہل مکر و فریب. پہلا جملہ جو بی بی نے دیا, اتکون, کیا تم یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہو, دھاڑے مار مار کے رو رہے ہو؟ اللہ وما رقات الدمع ولا حدأت الرنا, فرماتی ہیں قسم خدا کی یہ تمہارے آہ و بکا کبھی ختم نہ ہو, تمہارے یہ آنسو کبھی تھمنے نہ پائیں. یہ بیوی کی دعا کن کے لیے؟ جو پیمان شکن ہے, لوگ مسلسل رو رہے, دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. یا اہل الخطل والغدر, کیسے عجیب جملہ بیوی کی, پہلا جملہ جو اہل کوفہ کی مذمت میں بیوی نے بیان کیا. پیمان شکن گروہ کو پہچانو, کون ہے جو اپنے امام وقت سے وعدہ کرے نصرت کا, مدد کا, اور امام کی نصرت نہ کرے. آیت اللہ خامنئی نے یہ فرمایا تھا تاریخ آئینہ ہے, اس میں اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو. تاریخ ایک آئینہ ہے, کربلا ایک آئینہ ہے. کربلا جائے عبرت ہے. کیوں جائے عبرت ہے؟ کہ بہت سے لوگ جو با ایمان تھے وہ بے ایمان ہو گئے, جو بے ایمان تھے وہ با ایمان ہو گئے. شمر کون تھا؟ بہت با ایمان تھا. تاریخ عبرت ہے نا. یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یا اہل الخطل والغدر, کہ اہل مکر و فریب, اہل کوفہ, اتکن, روتے ہو؟ قسم خدا کی تمہارا رونا کبھی کم نہ ہو, تمہارے آنسو کبھی نہ تھمے, تمہاری آہ و بکا کبھی ختم نہ ہو. یہ کس کی دعا ہے؟ جناب زینب کی. وہ زینب جو 18 بھائیوں کے جنازے کو دیکھ کے آ رہے تھے, وہ زینب جس نے 72 کے جنازوں کو دیکھا, وہ زینب جس نے عباس کے کٹے ہوئے باتوں کو دیکھے. آیا حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی, زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی. یہ ہے جناب زینب, کس دلیری کے ساتھ اور صرف یہی نہیں، جب ابن زیاد کے دربار میں تشریف لائی ہے بیوی، دخلت علیہ متنکرتن، بے رخی، تساہل، بے وقعتی کا اظہار کرتے ہوئے کہ ایک اتنا عظیم بادشاہ بیٹھا ہے جس نے اپنے دربار کو سجا ہوا ہے، لیکن بیوی کس شان سے داخل ہوئی؟ متنکرتن، وہ یہ کوئی حیثیت ہی نہیں، اور تمام بیویوں نے اور کنیزوں نے بیوی کو گھیرا ہوا ہے تو تین دفعہ سوال کرتا ہے کہ کون بیوی ہے، کون بیوی ہے، تو کہتے ہیں یہ زینب بنت علی ہے۔ اس ابوت، اس قدرت، اس عظمت، اس شوکت کے ساتھ، در حالی کہ رسن بستہ بیمار بھتیجے صاحب اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ کر آئی ہے، کچھ دن ہوئے، 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے میں تھا، لیکن آپ دیکھیے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا، بات کی جناب زینب نے، یہ ہے عزاداری کا اصول کہ اگر تمہیں حکم وقت سے مذاکرات کرنے بھی پڑے تو کم سے کم اپنی ابوت، اپنی قدرت، اپنی شان و شوکت، اپنے مذہب کا وقار تو بلند رکھو۔ ٹھیک ہے حکومت کے پاس جایا جاتا ہے، لیکن بہت سے ایسے افراد ملیں گے جو بچھے جاتے ہیں جناب، چاپلوسی میں، خدمت گزاری میں، کہیں سے کوئی ارباب اقتدار کا کوئی تمغہ مل جائے جسے ہم سینے پہ سجا لیں کہ ہم قوم کے مسائل حل کرنے آئے۔ نہیں جناب زینب، کوئی التجا نہیں ہے، یہ مذاکرات کرنے والوں کے لیے یہ درس ہے جناب زینب کا، میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، درس ہے جناب زینب کا کہ اگر ظالم کے سامنے بھی تمہیں جانا پڑے تو کس شان و شوکت و ابوت و وقار کے ساتھ جاؤ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو کربلا جائے ورت ہے، بے ایمان با ایمان ہو گیا اور با ایمان بے ایمان ہو گیا۔ کربلا کو آئینہ بنائیں، دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفے والے جو 18,000 خط لکھ کے کہہ رہے ہیں مولا آئیے ہم آپ کے یہاں پہ بیعت کریں، اور مولا امام حسین علیہ السلام مسلم ابن عقیل کو بھیجتے ہیں، تو یہ جو ہم روزانہ کہتے ہیں العجل العجل یا مولا یا صاحب زمان ادرکنی ادرکنی الساعہ، تو یہ بھی تو خط ہی ہے، یہ بھی تو استغاثہ ہی ہے، امام جلد آئیے جلد آئیے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح اہل کوفہ نے، یہ حقیقت ہے، میں مجھے بھی اپنے ایمان سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک قوم، اپنے کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی قبیلہ اپنے ایمان سے مطمئن ہو جائے تو اس کی نابودی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ شمر کون ہے؟ امام علی کے ساتھ جنگ لڑنے والا سپاہی ہے، با ایمان تھا، کربلا میں بے ایمان ہو گیا، قاتل حسین بن گیا۔ کہاں صحابی علی اور کہاں قاتل حسین، یہ ہے کربلا۔ اور جو بے ایمان تھا، ہر جیسا آدمی، وہ با ایمان ہو کر جنت کے اعلیٰ درجات پہ پہنچ گئے، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے، کل اگر امام آئے تو ہم کہاں ہوں گے، امام کے ساتھ ہوں گے یا امام کے مخالف ہوں گے، امام کے ساتھ ہوں گے، امام کے مد مقابل ہوں گے، یہ ہے کربلا۔ اپنے آپ کو دیکھو، یا اہل الخدل والغدر، اے اہل مکر و فریب، روتے رہو، تمہارے رونوں سے امام حسین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ حسینیت کو نہیں پہچانو گے، جب تک کہ اس مقصد کربلا کو نہیں پہچان گے۔ بیوی کا پیغام درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ کتاب ہے وقائع الطریق من کربلا الى شام، یعنی ایک کتاب ہے، 5 جلدی کتاب ہے، جس کو محمد جعفر طبسی نے تحریر کیا، ہمارے استاد ہیں، اور اس میں مدینے سے مکہ، پھر مکہ سے کربلا، اور کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے شام، اور شام سے دوبارہ مدینے کی واپسی ہے، یہ عربی زبان میں لکھی گئی ہے، اور اسے جو ہے وہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ لکھا ہے۔ میں یہاں پر وہ نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں جناب زینب کے اس خطبے کا کہ جس میں آپ نے در حقیقت وہاں پر ارشاد فرمایا، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ رقعت الدمع تمہارے آنسو کبھی نہ رکیں, ولا هدات الرنا تمہارے آہو بکا کبھی کم نہ ہو. اس کو عجیب مثال, انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسہ, تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو بہت محنت کے ساتھ بہترین کپڑا بنتی ہے, اور جب بن لیتی ہے تو پھر اس کو ریشہ ریشہ کر دیتی ہے, تار تار کر دیتی ہے. مثال دے رہی ہیں, یاد دلائی, تم نے حسین کو بلایا تھا نا, اپنے امام وقت سے اپنا رابطہ اور رشتہ مضبوط کر کے تم نے ایک مستحکم رشتہ بنایا تھا, تمہیں چاہے تو اس پر قائم رہتے, لیکن تم نے کیا کیا, اس رشتے کو جو امام اور امت کا تھا اس کو در حقیقت دھجیاں ادھیڑ دی, تار تار کر دیا اسے, ریشہ ریشہ کر دیا اسے. مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من قوۃ بعد قوۃ, فرماتی ہیں تمہاری مثال اس عورت کی ہے جو بہترین بنتی ہے اور بننے کے بعد اس کی حفاظت کرنے کے بجائے اس کو ریشہ ریشہ کر دیتی ہے, گندی ہو دیتی ہے. تم نے کیا کیا, امام وقت کو آواز دی, بلایا, مہمان بنایا, بیعت کا وعدہ کیا, لیکن تم نے در حقیقت امام کو تنہا چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ کہتی ہیں او کمر علی دمعت, تم اس بدبودار سبزی کی مانند جو گندے پانی میں اگتی ہے, یا اس چاندی کی مانند ہو کہ جو در حقیقت قبروں پہ چڑھائی جاتی ہے, تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے, تم سے کوئی خیر و بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی. اتکون وطن تحبون, تم گریا کر رہے ہو, بکا کر رہے ہو, اے واللہ فبکو کثیرا وضحکو قلیلا, قسم خدا کی تم زیادہ رو گے بہت کم تبسم تمہارے لبوں میں آ گئی. یہ بیوی کی دعا ہے کس کے لیے, جو پیمان شکن ہوتا ہے. پیمان شکن کیا کرتا ہے, پیمان کرتا ہے, عہد کرتا ہے, میثاق کرتا ہے, وعدہ دیتا ہے, قول دیتا ہے, زبان دیتا ہے, لیکن پھر اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے, اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے, اپنے قول سے منحرف ہو جاتا ہے. بیوی فرما رہی ہے کہ جو شخص, جو قوم, جو قبیلہ, جو گروہ اس صفت کو اپنائے گا وہ ایسی ہی ملامت کا حقدار ہوگا, ایسی ہی ملامت کا حقدار ہوگا. فَلَقَدْ ذَهَبْتُمْ بِعَارِهَا وَشَنَارِهَا وَلَن تَرْحَدُوهُ وَلَن تَرْحَدُوهَا بِغُسْلٍ بَعْدَهَا أَبَدًا, تم نے جو بدنما داغ اپنے دامن پہ لگایا ہے یہ کبھی تمہارے دامن سے دھل نہیں سکے گا. اہل کوفہ یعنی اہل مکر و فریب, یہ داغ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رہ گیا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ قوم مٹ جاتی ہیں, شہر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, لیکن اگر وہ صفات جس قوم میں بھی چلے جائیں وہ اہل کوفہ کے ساتھ منشور ہوگا. تو ہمیں یہ تعین کرنا ہوگا, یہ ہے منشور عدلانی, کہ اپنے آپ کو چیک کرو, دیکھو کہاں کھڑے ہو. آیا جو امام وقت کے لیے آواز دے رہے ہو, اللہ جل الساحہ, مولا جلد آئیے, قریب آئیے, تشریف لائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جعل اللہ جعلنا, ہمیں قرار دے, من انصارک و عوانک و محبیک, آپ کے انصار و عوان, آپ کے چاہنے والوں میں. تو جب امام آئیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے, کسی کی بیوی لے جائے گی, کسی کے بچے لے جائیں گے, کسی دنیا کی محبت لے جائے گی, کسی کو جاؤ حشر لے جائے گا, کسی کو مقام مرتبہ لے جائے گی. حقیقت ہے یہ کربلا میں جو امام حسین تنہا رہ گئے, وجہ کیا تھی, لوگ خوف کا شکار کیوں ہو گئے, دنیا کی محبت, دشمن کا اسلحے کی نمائش کرنا, خوف و تردید, دھمکیاں, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اہل کوفہ کو جنم دیتی ہیں. جو بھی ڈرے گا, جو بھی بدقول ہوگا, جو بھی فرار ہوگا, میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں یہ آواز, بہت سے لوگوں تک جا رہی ہے, یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنا. یہ ہے منشور عدلانی, کہ اپنے آپ کو تیار کرو امام وقت کی نصرت کے لیے. بار بار جو تاکید کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ مجالس وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ فکری مجالس ہیں. منشور عدلانی سمجھیں کہ ہم کیوں پیچھے ہیں, کیوں متزلزل ہیں ہمارے قدم, کیوں متحد نہیں ہیں. وجہ یہی کہ عزاداری کو ہم نے رسم و رواج بنا لیا ہے, رید بنا لی ہے, جناب بابا اور جیسے چل رہی ہے تو چل رہی ہے. مہندی کا مسئلہ ہو, اس پہ ہم نے بیان کیا تھا, اس پہ ایک واویلا کھڑا ہو گیا. ہم اپنی عزاداری تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہماری عزاداری واقعی امام حسین کی عزاداری ہے یا نہیں. ماتم کو پچھلے سال اسی ممبر سے بیان کیا تھا, لوگ یہاں دے لے کر اور محفل مرتضی تھے کہ آؤ اویلا ہو گیا, اور ماشاءاللہ سے محفل مرتضی کی انتظامیہ نے بھی ہمارا نام حذف کر دیا. تو میں نے کہا یہ آپ مجھ پہ ظلم نہیں کر رہے, یہ آپ سامعین پر عزتالی حسین پہ ظلم کر رہے ہیں کہ ایک خطیب کو, ایک ذاکر کو, ایک طالب علم کو ممبر پہ نہ آ کر آپ در حقیقت قوم پہ ظلم کر رہے ہیں. آپ نے جو اپنے یہ اصول و قوانین بنائے کہ فلاں نہیں آئے گا فلاں نہیں آئے گا, یہ قوم پر ظلم ہے, عزتالی پہ ظلم ہے. میں نے ایسی کون سی خلاف شریعت بات کی ہے جس کو آپ بہانہ بنا کے کہتے ہیں کہ آپ محفل مرتضی میں نہ پڑھیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمارے تحفظات ہیں. یہ کون سے تحفظات ہیں آپ کے جناب کہ عزاداری کو زک پہنچتی رہے, عزاداری کی بنیادیں غیر مستحکم ہوتی رہیں اور آپ اپنی بلڈنگیں تیار کرتے رہیں, تعمیر کرتے رہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا اور فکر کرنی ہوگی کہ آیا ہماری عزاداری امام حسین کی عزاداری ہے, جناب زینب کی عزاداری ہے, کیا انہی اصول و قوانین کے مطابق ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ جس طرح اہل کوفہ نے امام سے وعدہ کیا, امام کو بلایا, بیعت کا وعدہ کیا, منحرف ہو گئے, تو کل کا ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ جب ہم امام کو بلا رہے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے عزیزانی گرامی کہ اپنے آپ کو چیک کریں. کربلا آئینہ ہے, ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے, مؤاخذہ کرے وہ کہاں کھڑا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس کے بعد مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرنا شروع کرتی ہیں بیوی. کہ اگر آپ یہ خطبہ اردو میں پڑھیں گے تو لگے گا کہ ایک عورت ہے جو اپنے بھائی کے لیے, مثال کے طور پر صرف سرسری نگاہوں سے پڑھیں, ایک عورت ہے جو اپنے بھائی کے لیے کچھ الفاظ کہہ رہی ہے, کسی کو لاندان کر رہی ہے, کسی کو بد دعا دے رہی ہے, لیکن درحقیقت کی گہرائی میں جائیں کہ جناب زینب کے خطبات ایسے نہیں, اس کو ایسے نہیں کہتے امام سجدنا عالم غیر معلم. عقیلہ بنی ہاشم, بنی ہاشم کی عقل مند ترین خاتون, کیونکہ ہم کہتے ہیں عورت ناقص العقل ہوتی ہے, امام سجاد کو نہیں پتا تھا. عقیلہ بنی ہاشم عقل مند ترین خاتون, اس کی زبان سے یہ جملے یہ ادا ہو رہے ہیں, یہ ایسے نہیں ہیں کہ جذبات میں آج کی بیوی نے کہہ دیا, احساسات کے تحت یہ بیوی نے کہہ دیا, نہیں, ہر لفظ نپا تلا اور در حقیقت عصمت کی کسوٹی پر پرکھا ہوا ہے. فرماتی ہیں وَأَنَّا تَرْفَعُونَ قَتْلَ سَلِيلِ خَاتِمِ النَّبُوَّةِ, تم نے خاتم النبیین کے در حقیقت نواسے کو قتل کیا ہے, جو معدن رسالت ہے, جو سید شباب اہل جنہ ہے. اس کے بعد مختلف جملے, میرا وقت کا دامن بہت تنگ ہے, میں سب جملوں کو نہیں بیان نہیں کر سکتا, کہ مظلوم کی مظلومیت کو بیان کیا ہے جناب زینب, صرف مظلوم کی مظلومیت کو, اور خود بہت ظالم بے نقاب ہوتا چلا گیا.
حسینیت
زندہ باد,
حسینیت
زندہ باد,
یزیدیت
مردہ باد,
محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
الا سا ما تذرون, جو اعمال کا بوجھ تم نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا بہت برا بوجھ ہے, وہ تمہیں تمہارے گناہوں کے ساتھ, تمہاری بد اعمالیوں کے ساتھ, کرتوتوں کے ساتھ جہنم کی وادیوں میں دھکیل دے گا. وبعدن لکم وسحقا, اور تمہارے لیے خدا سے دوری, رحمت خدا سے دوری اور بدترین عذاب ہے. فلقد خاب السعی, تمہاری کوششیں ناکام ہوگی. تم چار دن زندہ رہو گے نا, حسین کو تم نے تنہا چھوڑ دیا, چار دن اور عیش کرو گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ بدترین عذاب تمہارا مقدر بنے گا. وہ خسرت الصفقہ, اور جو تم نے تجارت کی ہے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر کے, حسین کو تنہا کر کے, امام وقت کو تنہا کر کے, اور امام وقت کے نمائندے مسلم سے غداری کر کے, تمہاری تجارت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ امام معصوم کا نمائندہ معصوم ہوتا ہے, غیر معصوم نہیں ہوتا. امام حسین نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کوفے میں, غیر معصوم تھے جناب مسلم ابن عقیل. دوسرے والی جتنے بھی امام علی نے بنا کے بھیجے اپنے نمائندے تھے, نائب تھے امام کے مختلف شہروں میں, وہ سب غیر معصوم تھے. تو آج بھی امام کا نام غیر معصوم ہو سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. یہ سیرت ائمہ ہے کہ وہ اپنے غیر معصوم نائب کو بھیجتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کا عمل ہمارا عمل ہے, یہ ہماری جانب سے تائید شدہ ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں اور یقیناً تم بہت جلد غضب الہی کا شکار ہوگے۔ وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور خدا کی پھٹکار اور ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ ویلکم یا اہل الکوفہ، وائے ہو تم پر اہل کوفہ کہ تم نے رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑوں کو اس طریقے سے در حقیقت پیاسا شہید کیا ہے۔ کس کریم ترین انسان کو تم نے مہمان بلا کے در حقیقت تلوار کو سپرد کیا ہے۔ کس عظیم انسان کا خون تم نے مباح قرار دیا اپنے لیے۔ افعجبتم ان مطرت السماء دما، تعجب کرتے ہو کہ آسمان خون کے آنسو رو رہا ہے؟ قسم خدا کی وقت یہ ہے تم جیسے انسان حسین سے غداری کریں۔ والعذاب الاخر اخذ وانتم لا تنصرون، اس کو فرماتی ہیں بدترین عذاب آخرت تمہارا مقدر ہے اور تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو پہلا نقطہ جو ہمیں جناب زینب کے خطبہ سے ملتا ہے، اور صرف دو جملے اور عرض کروں، دربار ابن زیاد میں، ابن زیاد میں جب لائے گی وہ جملے پڑھ کے سنا رہا ہوں، بنات النبی سبایا قد حملنا علی اقطاب الجمال بغیر وطأ، نبی زادیوں کو، سید زادیوں کو ایک ایسے اونٹوں پر لائے گئے کہ جن پر کجاوے نہیں تھے، محملے نہیں تھے، پردے نہیں تھے، ممزقات الجیوب کہ جن کے گریبان چاک تھے، حواسر الوجوہ جن کے چہرے کھلے ہوئے تھے، بس ان سے چاہتا ہوں مسائل کو رب دوں، حافیات الاقدام جو ننگے پیر تھیں، سارا سیما تھی، بال کھلے تھے، یتقدمہن حملۃ الروس علی اسنۃ الرماح، اور ان کے آگے آگے نیزوں پر سر چل رہے تھے۔ یقول شیخ المفید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مفید فرماتے ادخل عیال الحسین علی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں عیال حسین کو، حرم حسینی کو لایا گیا۔ فدخلت زینب اخت الحسین فی جملتہم متنکرتن، ایسے میں زینب داخل ہوئی، لیکن زینب کا داخلہ قیدیوں کا داخلہ نہیں تھا، زینب کا داخلہ شکست خوردہ لوگوں کا داخلہ نہیں تھا، زینب وہ ہے جس کے 18 بھائی شہید ہوئے، زینب وہ ہے جس کے 2 بچے شہید ہوئے، لیکن متنکرتن عصمت اور وقار کے ساتھ سر بلند ہے زینب۔ وعلیہا اردل ثیابہا، کھٹے پرانے کپڑے جناب زینب کے جسم پر قیدیوں کی مانے۔ فمدت حتی جلست ناحیتا من القصر، اور ایک کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد آپ بیٹھ گئی دربار میں۔ وحفت بہا اماؤہا، اور امام کی قریبوں نے اور دوسری خواتین نے جناب زینب کو گھیر لیا۔ فقال ابن زیاد، ابن زیاد نے پوچھا من ہذہ اللتی انحازت ناحیت و معانسہا، یہ عورت کون ہے جو اتنی عورتوں کے جھمرے میں اور جھرمٹ میں بیٹھی ہے، یہ کون ہے کہ جس کو خواتین نے گھیرا ہوا ہے؟ فلم تجب ہو زینب، جناب زینب نے جواب نہیں دیا، یہ بنت علی ہے۔ فعاد ثانیتا وثالثا یسأل عنها، تین دفعہ اپنے سوال کو تکرار کے جناب زینب نے جواب نہیں دیا۔ فقال له بعض امائها، جناب زینب کی کچھ خدیجوں نے اور خواتین نے جواب دیا ہاذہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ، یہاں اس گھر کی کنیزیں بھی جانتی ہیں کہاں کس طرح مخاطب ہوا جائے۔ یہی کہا زینب بنت علی، کہا زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ، رسول اللہ سے ملایا ہے۔ کیوں جناب زینب نہیں کہتا والصلاۃ علی ابی محمد، میرے جد، میرے بابا محمد پر میرا سلام، افتخار بخشا ہے اپنے آپ کو۔ فاقبل علیہ ابن زیاد وقال لها، متوجہ ہو ابن زیاد جناب زینب کی جانب، فرمایا الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم وعذب احدوثتکم، الحمد اللہ کے لیے جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا اور تمہارے بھائیوں کو، تمہارے عیال کو قتل کیا۔ اب دیکھیں جناب زینب جو 18 بھائیوں کی قربانی دے کر، 72 کے جنازوں کو دیکھ کر، صحبتوں کو دیکھ کر، جس کی جانب کل میں نے اشارہ کیا تھا، کھلے سر، ننگے پیر، چار گریبا، بر کجاوا اوٹوں اونٹوں پر یہ بیویاں لائی گئیں، لیکن زینب کا عزم دیکھیں، اس بیوی کا عزم دیکھیں کہ اتنی شہادتوں کے باوجود، جوانان جنت کے سرداروں کی شہادت دینے کے باوجود، اس بیوی کا عزم دیکھیں، کیا فرماتی ہیں؟ الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد، حمد ہے اللہ کی، تعریف ہے اللہ کی جس نے ہمیں عظمت دی، بڑائی دی، درجہ دیا، مقام دیا اپنے نبی خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وطہرنا من الرجس تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا. وانما یفتضح الفاسق ویکذب فاجر وہو غیرنا والحمدللہ. فرماتی ہیں رسوا تو وہ ہوتا ہے، ذلیل تو وہ ہوتا ہے، ذمیم وہ ہوتا ہے، شکست خوردہ وہ ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا، جو فاجر ہوتا، جو جھوٹ بولتا ہے، وہ ہم اہل بیت نہیں، حرام ہمارے علاوہ جو بھی ہوگا، جو تیری سیرت پہ چلے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جناب زینب نے کلام کیا، مظلومیت کو بیان، عدلداری یعنی مظلومیت کو بیان کرنا، یعنی ظالم کو بے نقاب کرنا. اس کے بعد ابن زیاد کہتے ہیں کئی فرائت فعل اللہ باہل بیت کا، تم نے دیکھا نہیں تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. فرماتی ہیں قال جناب زینب، فرماتی ہیں کتب اللہ علیہم القتل، اللہ تعالی نے شہادت کو ان کے لیے مقرر فرمایا تھا. فبرزوا الی مضاجعہم، وہ اپنی آخری آرام گاہوں تک چلے گئے. سیجمع اللہ بینک و بینہم، بہت جلد اللہ تجھ اور انہیں ایک جگہ جمع کرے گا اور تیرے خلاف بارگاہ الہی میں آواز حق بلند کریں گے. یہ سننا تھا کہ ابن زیاد تل ملا گیا، پریشان ہو گیا کس اس خاتون کو کیسے جواب دے، کہ جو اتنی صعوبتوں کے برداشت، اتنی سختی کے باوجود، اتنی جسمانی اور روحانی اذیتیں دیکھنے کے باوجود در حقیقت عباس کے لہجے میں کلام کر رہی ہے. یہ جناب زینب، یہ ہے عزاداری. عزادار عزادار یعنی اگر کسی کے سامنے مذاکرات کے لیے بھی جانا ہے تو سر اٹھا کر، بچ کر نہیں، چاپلوسی کے لیے نہیں کہ کوئی تمغہ مل جائے ارباب اقتدار سے، بہت سارے ایسے مل جائیں گے آپ کو. بس پہلا نقطہ یہ ہے رداری کا، مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرو، خود بخود ظالم بے نقاب ہوتا رہے گا. یہاں کچھ نہیں کہا، تازہ اکرم الحمدللہ اکرمنا، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں مکرم کیا، ہمیں عزت دی. وطہرنا من الرجس تطہیرا، اور ہمیں ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا. بس یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، دیکھیں کہ ہماری عزاداری واقعی انہی اصولوں پر ہے جو جناب زینب نے دی. یہ وہ عزادار ہیں، یہ وہ عزادار حقیقی عزادار جناب زینب، حقیقی عزادار امام سجاد. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ کل جہاں مسائل چھوڑ کر آج وہیں سے آغاز کرتا ہوں. اور کچھ ابیات ہیں جناب رباب، جب سر حسین کو دیکھا تھا تو بیوی سے برداشت نہ ہوا. سر حسین وہ کہ جہاں رکھا جاتا تھا نور ساتھ ہوتا تھا، نورانی ہو جاتا تھا. سر حسین جب دربار ابن زیاد کے پاس پہنچا تو مقاتل نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کیوں آنسو جاری تھے؟ اس لیے کہ غیرت مند بھائی کے لیے دیکھنا کتنا سخت ہوگا کہ اس کی بہن کو قیدی بنا کر، اس کی بہن کو گلی گلی کوچا کوچا پھرا کر، اس کی بہن کے سر سے چادر چھین کر شرابیوں کے مجمے ملایا جائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رہے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ کا پردہ جناب زینب کے دل کی ٹھنڈک ہے. ہاں جناب امام حسین نو کے نیزا بے سر ہے، رو رہے ہیں. اس موقع پر جب سرے جب دربار میں جب دربار میں سر آیا امام حسین علیہ السلام کا، تو وہاں پر حضرت رباب کچھ مرثیہ ارشاد فرماتی ہیں. روایات نے لکھا ہے، مقاتل نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو سر حسین پر بی بی نے گرا دیا. فرماتی ان الذی کان نورا یستضاء بکربلا قتیل غیر ملفون، ارے
یہ اس کا نور ہے، ارے یہ اس کا چہرہ ہے، یہ اس کا سر ہے کہ جس کا لاش اصل زمین کربلا میں بے گول و کفن پڑا رہا۔ جناب رباب ادھر حقیقت برسیاں پڑ رہی ہیں، سبت النبی جزاک اللہ صالحا عنا وجنبتا خسران الموازیری۔ اے سبت نبی، اے نواز رسول، اللہ تعالی مہدین جزا آپ کو کرے۔ اے والی، ارے تیرا جنازہ پڑا رہا اور باپ دیکھتی رہی، اے والی مجھے معاف کر دینا، ارے میں تیرے جسد کو دفنا نہ سکی۔ ہاں اگر تیرا سر دیکھا ہے، چہرے مبارک دیکھا ہے، تو اپنے سینے سے لگاتی ہوں۔ قد کنت لی جبلا صعبا الوذ به وکنت تصحبنا بالرحم والدیدی۔ اے حسین، تو میرے لیے بہترین بنا گا تھا، بہترین مشغولا تھا۔ اس کے بعد فرماتی ہے، من للیتاما ومن للسائلین یعنا ویابی الیہ کل مسکینی۔ ارے حسین کون ہے، ارے جس کے پاس یتیم پناہ لیتے تھے، مسکین آتے تھے، بے نوا آتے تھے، مگر آئے حسین تیری بچی یتیم ہے، یہ اطفال حسین بے نوا ہے، ارے انہیں تماشے مارے جاتے ہیں۔ جب یہ چچا عباس کو یاد کرتے ہیں، انہیں تالیاں مارے جاتے ہیں، اور حسین ذرا ان یتیموں میں بھی نظر کرو۔ اس طریقے سے سر حسین سے در حقیقت مرضیاں پڑ رہی ہیں حضرت رباب۔ بس عزادارو، سر حضرت امام حسین کا سر تشت میں رکھا تھا، اور یہ لئی ابن زیاد در حقیقت بے عدلی کر رہا تھا۔ عبداللہ عفیف عزدی امام علی کے صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، جو نابینا ہیں، جن کی دائنیاں جنگ جمل میں اور باہنیاں جنگ صفین میں ضائع ہو گئی تھی، نابینا ہیں۔ جب ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی حمد ہو جس نے کذاب ابن کذاب نعوذ باللہ اس کو شکست دی اور یزید ابن معاویہ امیر المومنین کو فتح دی، تو ایک دفعہ یہ عبداللہ عفیف کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، تو کذاب ابن کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکر و فریب کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے حسین کو شہادت کے ذریعے سے عظمت بخشی ہے۔ بس میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں عبداللہ عفیف عزدی ہوں، میں وہ شجاع ترین آدمی ہوں جس نے علی کے ساتھ جنگ کی ہے، تو ایسی بات نہ کہے۔ میں کہوں اے حسین، آپ کے چاہنے والے کہاں کہاں ہیں، مگر ہائے کوئی ان میں ہوتا جو زینب کو چادر لا کے دیتا، ہائے ان میں کوئی ہوتا جو بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتا۔ بس عزدارو، ابن زیاد نے ارادہ کیا کہ عبداللہ عفیف کو قتل کیا جائے۔ ایک دفعہ اس کے عددی قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، قسم خدا کی اگر عفیف کا ایک قطرہ یہاں بہا تو ہم تیری تکہ بوٹی کر دیں گے، ہم زمین میں تیرے تاج و تخت کو دمی بوس کر دیں گے۔ بس یہ سننا تھا، ایک دفعہ ابن زیاد اپنے حکم سے پھر گئے اور اس نے عبداللہ ابن عفیف کو جانے دیا۔ پورے لوگ جمع ہوئے قبیلے کے عزدی کے اور عبداللہ عفیف کو بچا کے لے گئے۔ رات میں ایک دفعہ پھر اس نے فوج بھیجی اور عبداللہ عفیف کو بلایا، حملہ ہوا چاروں طرف سے۔ عبداللہ عفیف ایک دفعہ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، نابینا ہیں، تلوار لی، بیٹی نے کہا بیٹی میری تلوار لاؤ، تلوار لے کے نیام سے نکال لی اور کہا بیٹی مجھے بتاتی رہو کہاں کہاں سے حملہ ہو رہا ہے۔ بیٹی بتا رہی، بابا داہنے ہاتھ سے حملہ ہو رہا ہے، وہ داہنے ہاتھ سے حملہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے حملہ ہو رہا ہے، وہاں پہ حملہ آور کو پسوا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے عبداللہ بھی اب چاروں طرف سے عبداللہ ابن عفیف کو گھیر لیا۔ یہ حسین کا مجاہد حسین کی در حق نصرت میں لڑ رہا ہے، مگر ایک وقت آیا زخم سے چور ہو کر عبداللہ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ بس عزدارو، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ عبداللہ نے کہا، ہاں تم وہی ہو نا جو کل ہمارے سامنے بہت سر اٹھا کے بات کر رہے تھے؟ کہا کہ مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، میں مارا جاؤں۔ کہا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ اس کی کہہ کر عبداللہ ابن عفیف کو قتل کیا اور دارو ہمارا بے سر کو لٹکا دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، اے امام حسین کتنے مددگار ہیں آپ کے، اے امام حسین آپ کے سر کے کتنے چاہنے والے ہیں، اے امام حسین آپ کے حرم کے کتنے چاہنے والے ہیں، مگر یہ بتائیے اے عبداللہ عفیف، ارے کربلا میں ہوتے تو نہ زینب کے سر سے چادر چھنتی، نہ بیمار کی بستر کھینچا جاتا، نہ سکینہ کے تماشے لگتے۔ اے عبداللہ، تم نے اپنی شہادت پیش کی، مگر حسین یہی تو کہہ رہے تھے، ارے ہے کوئی جو جو ہماری مدد کرے. اور حرم رسول اللہ سے ایک مشکل اور. اللہ علیہ وسلم وسلم الذین ظلموا ایام قلیلون.